لیکن آج علماء بھی اس بات سے وہ مختار بنے ہوئے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی یہ اختیار ہے کہ ہم کوئی مسئلہ بنا سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت نہیں دی اور پھر مزید فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْهِ، شاید جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس میں سے آپ بعد کے تارک بن جاتے. وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا. اَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل نہیں ہوتا، او جاء معه ملک، یا کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا، فرشتہ کیوں نہیں آتا اس کے پاس. تو اللہ نے فرمایا انما انت نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالی ہر چیز پر نگراں ہیں. تو اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً یہ بات یاد دلا دی کہ دیکھو ان کے مطالبے کے تحت قریب تھا کہ آپ ان کے طرف مائل ہو جاتے، کیونکہ آپ کا یہ جذبہ تھا کہ یہ لوگ ایمان لائیں، اور اس جذبے کے تحت آپ ان کے لیے کچھ نرمی کر دیتے اور اس کی بنیاد پر یہ آپ کے قریب آ جاتے اپنے ذہن کے مطابق. لیکن نہیں، یہ آپ کے قریب نہ آتے. جب کفار اور مشرکین نے یہ بات دیکھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو فیصلہ کن نازل کیا ہے عربی زبان میں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تو اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہو، ما لك من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی اس کے عذاب سے بچانے والا ہوگا. جب کفار اور مشرکین نے یہ بات دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی ہمارے کچھ بھی ماننے والے نہیں ہیں، اور ان کی تبلیغ کے دوران برابر ان کا یہی مطالبہ ہوتا تھا کہ نہیں، آپ کسی قدر نرمی کر دیں، بس ہمارے الہوں کے ساتھ جو آپ اتنے شد و مد سے ان کی نفی کرتے ہیں اس میں کسی قدر آپ نرمی کر دیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری کھلی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دو. تو اللہ نے فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل دوں. ان اتبع الا ما یوحا الی، میں تو خود اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف کی گئی ہے. انی احاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں، بڑے دن کے عذاب سے. تو دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو دھمکی دی کہ آپ کو عذاب مل جائے گا تو فوراً اس سے ڈرے. لیکن افسوس کہ آج کل کے علماء اس چیز سے نہیں ڈرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو ہونا ہی چاہیے کہ جیسے دھمکی ملی کہ اگر دین میں ملاوٹ کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں اس میں کسی قسم کی ملاوٹ کروں. پھر اللہ نے مزید فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، مجھے تو اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں تو دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر کروں، یہ نہیں کہ اس میں تمہارے لیے کسی قدر نرمی کروں یا اس میں ملاوٹ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں عبادت کروں گا تو دین کو خالص رکھ کے کروں گا، اس میں انسانوں کی باتیں شامل نہیں ہوں گی. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں. تو میں بتاؤں اس وقت جبکہ پہلے میں مانوں، میں خود اس پر ایمان لاؤں، اسلام قبول کروں، اس کے بعد تمہیں بتاؤں. قل انی احاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن میں مجھے عذاب ملے گا. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، آپ پھر بھی ان کو بتا دیجئے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. وہ اس سے بھی نا امید ہو گئے کہ اب یہ رسول تو اس میں ملاوٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اب انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ ہم نے تو لوگوں کو سننے سے بھی منع کیا، لوگوں کو یہ بھی ذہن میں ڈالا کہ یہ گھڑ کر لایا ہے، کوئی اس کو سکھاتا ہے، اور پھر ہم نے اس سے مطالبہ کیا کہ اس میں کسی قدر نرمی کر لو، اب یہ کسی بات کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَإِنْكَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، قریب ہے کہ یہ آپ کے قدم اس زمین سے اکھیڑ دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ اس سے آپ کو نکال دیں. وَإِذَا اللَّهَ يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن آپ کے بعد یہ تھوڑے عرصے یہاں رہیں گے، اس لیے کہ سنت من قد ارسلنا من قبلک من رسلنا، آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ ہمارا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی دشمن نے ان کی مخالفت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو نیست و نابود کر دیا، اس کو بالکل ختم کر دیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھا، اور پھر آخر میں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اب اس کو نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب کفار آپ کے خلاف یہ سازش کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں، اور یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر دیں، اور یخرجوکا، یا آپ کو سرزمین مکہ سے نکال دیں، جڑا وطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے تمہارے خلاف، اور اللہ بھی اپنے منصوبے بنا رہا تھا ان کے خلاف. تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کرتے رہیں، ما انزل الیک من ربک، اس چیز کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا، ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کے ارادوں کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتا. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تسلی دی قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے رسولوں کے خلاف خوب تدبیریں کی تھی، منصوبے بنائے تھے ان کو ناکام کرنے کے لیے، فأت اللہ بنيانهم من القواعد، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کی عمارت کو اس کے بنیاد سے پکڑ کر، فخر علیہم السقف من فوقہم، اور ان کی عمارتوں کی جو ان کی جو عمارت تھی منصوبوں کی اس کی چھت ان کے سروں پر آ گئی، وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور عذاب ایسی طرف سے ان کے پاس آیا جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا کہ ہم پر کوئی عذاب آ سکتا ہے، اس لیے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا. اور پھر اللہ نے مزید فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور کیجئے کہ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، بری تدبیریں اور غلط منصوبے وہ نہیں کرتے مگر اپنے کرنے والے کو، جو شخص بھی غلط تدبیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو الٹا پاؤں اس میں لٹکا دے گا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو کیا یہ پہلے لوگوں کے طریقہ کار کے منتظر ہیں کہ یہ بھی آپ کے خلاف مختلف قسم کے تدبیریں بنا کر، منصوبے بنا کر آپ کو ناکام کر دیں؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے ناواقف ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی تدبیروں میں ان کو گھیر لے گا. بہرحال انہوں نے اپنی تدبیروں کو اور اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قدم جو اٹھایا وہ اس وقت تاسی بہاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا اور سرداران قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی پیٹھ پر اجڑی ڈال دی، آپ نے سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھایا. فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی تو وہ آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے وہ اوجڑی ہٹا دی، اور پھر ان لوگوں کے لیے وہ دعا کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہنسی کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو رہی تھی کہ وہ گویا کہ زمین پر گرنے والے ہیں، کاش کہ مجھ میں قوت ہوتی تو میں ان کو منع کرتا. دوسری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے آپ کے گلے میں چادر ڈالی اور آپ کا گلا بڑے زور سے گھونٹا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور اس کو دھکا دیا اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. مسلم یالہ کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ویلکم، تمہاری خرابی ہو، تمہاری ہلاکت ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے تاکہ ان کو ختم کر دیں. اب یہ جو انہوں نے اپنے جو منصوبے تھے اس کو تیار کر لیے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے نام نکالا اور انہوں نے کہا، مسند امام احمد کی حسن سند کے ساتھ حدیث ہے کہ ایک رات تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو قتل کر دیں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو قید کر دیں، تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں اس کو قتل کر دو، دوسروں نے کہا کہ نہیں قتل نہیں کرو، اس کو یہاں سے نکال دو. پھر انہوں نے جو بھی اپنا منصوبہ بنایا کہ جو بھی کرنا ہے وہ کریں گے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کو گھیر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی اطلاع اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. وہ انتظار میں کھڑے تھے کہ یہ اٹھیں گے ہم اس کو قتل کر دیں گے. علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر پر سوئے اور ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا پتہ نہیں چلا. صبح جب ہوئی تو علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، آپ غارسور پہنچ گئے تھے اور تین دن تک اس میں رہے. سراقہ بن جوسم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ سرداران قریش نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جس شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا اس کو اونٹ ملیں گے انعام کے طور پر. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی مدلج کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ انہی میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ساحل پر کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ محمد اور اس کے ساتھی ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ محمد اور ان کے ساتھ ہی ہوں گے، لیکن میں نے کہا کہ فلاں فلاں شخص ہمارے سامنے نکلے تھے، تم نے ان کو دیکھا ہوگا. وہ آدمی واپس چلا گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر تک اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا رہا اور پھر میں جلدی سے اپنے گھر چلا گیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس سے میں گر پڑا. میں نے اس وقت تیر نکالا اور اس سے پال نکالی کہ کیا میں ان لوگوں کے پیچھے جا کر ان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں یا نہیں. تو فال میں وہی نکلا جس کو میں ناپسند کر رہا تھا کہ میں نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر بھی میں نے تیروں کی نافرمانی کی اور میں نے ان کا پیچھا کیا، ان کے قریب پہنچا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت مجھے سنائی دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی کثرت سے ادھر ادھر دیکھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی سوار آ رہا ہے، ہم سے ملنے والا ہے. آپ نے دعا کی اللہم مسرہ ہوئے لاش کو گرا دے گئے. اور پھر سراقہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلم ہو گئے وہ آپ کے پاس آئے اور وہ خود کہتے ہیں کہ جس وقت میں برابر ان کے پاس جانے سے روکا جا رہا تھا، میرے سامنے یہ رکاوٹ آ رہی تھی، تو وہ وقاعت ہی نفسی میرے دل میں آیا انہ سیظہر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ضرور غالب ہوگا. دیکھا کیسے انہوں نے پرکھ لیا. اور یہ بات صرف انہوں نے نہیں کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل بادشاہ کی طرف خط بھیجا تھا اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کیے، اس وقت ہرقل بادشاہ نے بھی کہا تھا کہ وہ ان کا نما تقول حقا، کہ جو کچھ تم کہتے ہو اگر یہ سچ ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو عن قریب یہ شخص میرے ان دو قدموں کی جگہ کا مالک بن جائے گا، اس کا بادشاہ بن جائے گا. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ کہتے ہیں قلت لأصحابی حین اخرجنا، جس وقت ہمیں اس کے دربار سے نکالا گیا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لقد عمر عمر بن ابی کبشہ، کہ ابی کبشہ کے بیٹے کا معاملہ غالب ہو گیا، انہ یخافہ ملک بنی الاصفر، بنی اصفر کے بادشاہ بھی اس سے ڈرتے ہیں، فما زلت موقنا انہ سیظہر، تو مجھے برابر یہ یقین تھا کہ وہ کہ آپ غالب آئیں گے، حتی ادخل اللہ علی الاسلام، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام مجھ پر داخل کر دیا اور میں نے اسلام کو قبول کیا. تو یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جو واقعات سنائے اس کے نتیجے میں ہرقل بادشاہ نے کہا کہ یہ غالب ہوں گے. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے،